نمبر 27 چارٹ 2 تساہل کے تجزیہ کا چارٹ کالم 1 2 3 سستی کاہلی ٹالمٹول اور تن آسانی کی صورتیں اے بی سی ڈی ای ایف چارٹ نمبر 3 آپ کن اوقات میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں اوقات علیل صبح 5 سے 6 6 سے 7 7 سے 8 8 سے 9 دفتری کاروباری اوقات 9 سے 10 10 سے 11 11 سے 12 12 سے 1 1 سے 3 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 5 5 سے 6 دفتر کے بعد کے اوقات 6 سے 7 ایام پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ وجوہات ہلکی تجاویز جن اوقات میں آپ تساہل کرتے ہیں انہیں پینسل سے شیڈ کر لیں ہلکی تجاویز یہاں پر متعلقہ معاملے میں تجاویز تحریر کریں اور نوٹس کا حوالہ کالم ہلکی تجاویز میں دیں چارٹ نمبر 4 کن امور میں آپ سستی کاہلی اور تساہل کا شکار ہوتے ہیں امور کس وجہ سے ہلکی صورت گھر کے کام کاج دفتری امور صلاحیتوں کے معاملات بچوں اور گھر والوں کے معاملات سماجی و مذہبی معاملات چارٹ نمبر 5 تساہل کرنے والے افراد آپ کہاں ہیں نوعیت طلبہ و طالبات کلاس میں توجہ یکسوئی کے ساتھ نہ پڑھنا گھر پر باقاعدگی سے نہ پڑھنا کیریئر پلاننگ نہ کرنا رات کو دیر تک ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنا دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرنا خواتین گھر کو غیر منظم اور بے ترتیب رکھنا بجٹ کے اندر نہ رہنا اور غیر ضروری اخراجات وقت پر اور مناسب کھانا تیار نہ کرنا ملازمت پیشہ افراد وقت پر نہ پہنچنا معیاری کام کر کے نہ دکھانا کام وقت پر نہ دینا ذمہ داریوں سے کترانا اور فرار اختیار کرنا سرکاری ملازمین اور افسران وقت پر نہ پہنچنا ایمانداری کے ساتھ وقت نہ دینا متبادل اور ذاتی کاروبار زمینوں اور کارخانوں پر زیادہ وقت دینا فائلوں کو دبا کر رکھنا اور اس کے لیے نوٹوں کے پہیوں کا انتظار کرنا کاروباری حضرات کاروبار کی مناسب منصوبہ بندی نہ کرنا پلان نہ بنانا کاروباری تحفظ کے لیے قانونی کارروائی نہ کرنا کاروباری معاہدے نہ کرنا خاندانی بزنس میں شرکت کے لیے اصول اور قاعدے طے نہ کرنا کاروباری وعدے پورے نہ کرنا سماجی کارکن سماج اور فلاحی کام کو اپنی عزت شہرت اور دولت کا ذریعہ بنانا صرف اسٹیج پر آنا اور فیلڈ کا کام نہ کرنا حسابات صحیح طریقے سے نہ لگانا اثاثے اور وسائل کا غلط استعمال کرنا ملاقاتوں اور تعلقات بڑھانے میں ہی وقت صرف کرنا دائن دفتروں میں زیادہ وقت لگانا ضروریات سے زیادہ سونا اپنے آپ کو بزرگ اور دین دان سمجھ کر خدمت الناس کے کام نہ کرنا خود پسندی کے باعث اور عجب برتری کے احساس کی وجہ سے لوگوں سے خواہ مخواہ کے اختلاف اور جھگڑے کرنا عام افراد وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت نہ جاننا اخبارات ٹی وی کرکٹ اور دیگر امور جیسے ہڑتالوں اور سیاسی معاملات پر طویل گفتگو کرنا بات بات پر اپنی انا کی خاطر لڑنا جھگڑنا تساہل کے معاملات میں آپ کے عذرات ہم تساہل کے معاملات میں آپ اپنے آپ کو مندرجہ ذیل عذرات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں واضح رہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو پھر بھی حق پر سمجھتا ہے ہم اپنے آپ کو اس انداز سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام کرنے کے لیے مناسب ساز و سامان نہیں ہے تحریری کام تو عموماً نیلے رنگ کی روشنائی سے کرتے ہیں میرے پاس تو سیاہ روشنائی کا قلم تھا اس لیے کام نہیں ہو سکا منی بس میں جاؤں تو جانوروں کی طرح بٹھاتے ہیں جبکہ رکشہ ٹیکسی کی ہڑتال تھی اس لیے کام نہیں ہو سکا کافی دیر سے کام کر رہا ہوں بس اب آرام کی ضرورت ہے کفت محرکہ کی ضرورت ہے اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا یہ تو ہفتے کا آخری ایام ہے اب اس ہفتے میں کام کی ابتدا کا کیا فائدہ پوچھا کیوں جائے حالانکہ جواب تو ہمیں پتہ ہے نہ ہی ہوگا دو چھوٹے سے واقعات ہیں جن سے تساہل گریز کرنے والے ذمہ دار افراد کا کردار سامنے آتا ہے دفتر میں شام کے اوقات میں اچانک ٹیلی فون کا ایک پیغام تحریر کرنے کی ضرورت پیش آئی دو صاحب پنسل یا قلم ڈھونڈتے رہے نہیں ملی اب وہ پیغام سن کر یہ یادداشت کے ذریعے دوسرے روز کہہ سکتے ہیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ٹائپسٹ کی میز پر کاربن پڑا ہوا تھا ردی کی ٹوکڑی سے کاغذ اٹھایا اور ماچس کی تیلی یا کسی نوکیلی چیز سے کاربن پر تحریر کیا جس کا اثر کاغذ پر آ گیا در حقیقت یہ ذہانت احساس ذمہ داری اور تساہل سے گریز کی علامت ہے ایک صاحب اپنے نئے فلیٹ میں منتقل ہوئے دوسرے روز صبح سویرے اخبار والے نے دروازے پر دستک دی آپ اخبار لیں گے ان صاحب نے اخبار والے سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم رہنے کے لیے آ گئے ہیں ہاکر نے جواب دیا آپ کی بالکنی میں کپڑے لٹک رہے تھے ان صاحب کو اس کے اس احساس کی قدر ہوئی اور اخبار کا سلسلہ شروع ہو گیا اخبار والا یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ آج تو پہلا ہی دن ہے کل پوچھ لیں گے نئے نئے آئے ہیں تھکے ہوئے ہوں گے ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اخبار کا سلسلہ کسی اور ہاکر سے شروع ہو جاتا اور وہ ہاکر ایک موقع ضائع کر دیتا
تساہل سے گریز کی چند صورتیں، ہمارے یہاں یقیناً اس کردار کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے کردار بہت کم ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں تساہل سے گریز کی مزید چند صورتیں اور رویے یہ ہیں۔ ممکن ہے کہ کام کے اچھے نتائج نہ ہوں گے، مگر ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا کام پورا کر لیا جائے گا۔ کل کا انتظار کیوں کروں، آج ہی کر لوں، آج تو بہت تھکا ہوا ہوں، بس آدھے گھنٹے تک یہ کام کر کے اچھی نیند کر لوں گا۔ او آج تو ٹی وی پر میری پسند کا پروگرام ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، پھر 15 منٹ کے بعد اشتہار، چلو ان 20 منٹوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کام نمٹا لوں۔ کام کے لیے سازو سامان نہیں، دیکھے کسی اور ترکیب سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، آج تو ہفتے کا آخری دن ہے، اب یہ کام اس ہفتے میں تو نہیں چوتا۔
صفحہ نمبر 38، علاج حقائق احساس اور مشورے۔ چند حقائق، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کا مستحکم ارادہ کیا ہوا ہو اور مکمل منصوبہ بندی بھی کر لی ہو، مگر عمل درآمد میں تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے کسی اور فرد نے یہ کام آپ سے پہلے کر لیا ہو، نتیجتاً آپ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے ہوں اور دوسرے افراد ترقی کر گئے ہوں؟ کہتی ہیں کہ ایک پروڈکٹ کا کاروبار شروع ہوا تو اس کی ابتدا کرنے والے کسی وجہ سے اپنے حقوق سرکاری ادارے میں رجسٹر نہ کرا سکے، کسی اور صاحب نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا نام وہی رجسٹر کروا لیا اور اصلی مالکان کو قانونی نوٹس دے دیا۔ اصل مالکان نے لاکھ کوشش کی اور پیشکش بھی کی، مگر دعوے دار نہیں مانے اور اصل مالکان کو اپنی پروڈکٹ بند کرنی پڑی۔ گو کہ دعوے دار نے ظلم کیا، مگر اصل مالکان کو اپنی کاہلی کی سزا ملی۔ رجسٹریشن تو وکیل کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی، مگر یہ تو تساہل تھا جس کے باعث اصل مالکان کو اتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہم اپنی کاہلی اور سستی یا ٹالنے کی عادت کے باعث زندگی میں مالی نقصان اٹھاتے ہیں، دوستوں اور خیر خواہوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، افسران کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اعتماد اور عزت کھو دیتے ہیں، اہل خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، حادثات اور تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اہل خانہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور خود ان تمام واقعات کے باعث ایک شکستہ خور شخصیت بن جاتے ہیں۔ اس تساہل کے باعث ہم زندگی کے معمولی سے معمولی کاموں کو، جن کے لیے ہم عام طور پر صرف 5 منٹ کافی ہوتے ہیں، برسوں ٹالتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہم معاملات میں ان چھوٹے کاموں کی جانب بے توجہی بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر لیتا ہے اور انتہائی اہم امور سے فرار کے لیے ہزاروں بہانے تاش کر لیتا ہے۔ شخصی عناصر جن کے باعث ہم سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ سستی اور کاہلی ایک بیماری ہے اور انتہائی نقصان دہ نشہ۔ اس کے وجوہات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ زندگی کا نصب العین متعین نہ ہونا، اور متعین ہے تو شعوری انداز سے نہ لینا۔ زندگی کے بارے میں مقاصد کا واضح نہ ہونا، ترجیحات کا متعین نہ ہونا، اہم اور فوری امور کے بارے میں مشاور کی کمی، اطمینان اور کارکردگی کے تصور کی کمی، ناکامی کا خوف، اپنی ذات کا حقیقت سے بلند تصور، عموماً بغیر غلطی کے فرشتوں کی طرح کام کرنے کا سوچتے رہنا، افراد اور متعلقہ لوگوں کو کام تفویض نہ کرنا اور نہ ہی ان کی تربیت کرنا، اور حالات اور ضروریات کے مطابق مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی اور ضعف ادارہ ہیں۔ یہ تساہل انسانی زندگی میں مادی طور پر تو نقصان دہ ہے ہی، مگر دین کے معاملے میں یہ تساہل بعض اوقات نفاق کی حدوں تک لے جاتا ہے۔ نمازوں کے معاملے میں تساہل تو منافقوں کی علامت میں سے ایک ہے۔ تساہل ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج محض تصور کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ نفس کے خلاف ایک جہاد ہے جو کرنا ہوگا۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گرا مارا۔ جائزہ لیجئے، ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ ماضی میں آپ کتنا وقت صرف فرصت و فراغت کے اور حالات کی درستی کے انتظار میں گزارتے رہے ہیں۔ ایک فہرست بنائیے کہ آج آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور اب تک کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ جو حاصل نہیں کر سکے اس کی قابل قبول وجوہات یا محض اپنی نفس پرستی، سستی، کاہلی اور خوف خدا کی کمی، تو پھر آئیے آج ہم اپنے نفس کو غفلت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سخت حساب کتاب کر لیں اور اپنے نفس اور ذہن و جسم کے حرکات و سکنات اور اس کے رجحانات مرکز پر کڑی نگاہ رکھیں۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، جب بندہ صبح کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فراغ کرے اور اپنے نفس سے شرائط طے کرے اور کہے، اے نفس، میرے پاس سرمایہ صرف زندگی ہے، اگر میرا یہ سرمایہ فنا ہو گیا تو تجارت اور منافع سے مایوسی ہو جائے گی۔ یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور میری موت کو مؤخر کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو میں تمنا کرتا ہوں کہ زندگی کی کچھ مہلت اور عطا کر دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ تو اے نفس، یہی سمجھ کہ تو فوت ہو چکا ہے اور پھر تجھے واپس کیا گیا ہے، اس دن کو ضائع کرنے سے بچ جا اور جان لے کہ دن رات میں 24 گھنٹے، اور یوں سمجھ لے کہ بندے کے لیے ہر روز 24 الماریاں قطار و قطار رکھی ہیں۔
قیامت کے دن یہ الماریاں کھولی جائیں گی اور اللہ ہر گھنٹے میں کمائی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا. اگر یہ نیکیوں کے نور سے بھری ہوں گی تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہ دوزخیوں کے پر تقسیم کی جائے تو حیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس نہ رہے. اگر بدقسمتی سے صورتحال دوسری ہوئی, یعنی کوئی شخص نیکیوں کے بجائے برائیوں میں پھنسا رہا, تو نور کی جگہ اندھیرا ہوگا اور طوفان پھیلے گا. وہ گھنٹہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی ہو اسے عذاب علیم سے ہمکنار کر دے گا. اتنی گھبراہٹ اور ذلت محسوس ہوگی. اگر وہ تمام جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتوں مقدر ہو جائیں گی. بے عمل لوگوں کے لیے ایک اور خزانہ کھولا جائے گا جو خالی ہوگا, نہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہ غمی کی بات. یہ وہ گھنٹہ ہوگا جس میں یہ لوگ سوئے رہے تھے, یعنی وقت ضائع کر رہے تھے. ان میں سے ہر شخص اس کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا اور ایسا دکھ ہوگا جیسا کہ اس آدمی کو جو بہت سا منافع حاصل کرنے پر قادر تھا لیکن موقع ضائع کر کے اس سے محروم ہو گیا. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے, آج کے دن کوشش کر کے ہر الماری کو نیک اعمال سے بھر, ایک کو خالی بھی نہ چھوڑ. ایسا نہ ہو کہ تیرے علیین کے درجات ضائع ہو جائیں اور دوسرے ان کو حاصل کر لیں. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے, اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بھلائی کی امید رکھے. حضرت عمر نے فرمایا, قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. سورۃ الحاقہ میں ہے کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی. جائزہ اور خود احتسابی. سوال نامہ. اگلے صفحات پر دیے گئے چارٹ میں چند سوالات درج ہیں. ان کے جوابات کے کوئی نمبر نہیں ہیں مگر ان کے جوابات خود آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ کے مسائل کیا ہیں؟ در حقیقت ان سوالات کے جوابات ہی سستی اور کہلی کا پہلا مرحلہ ہے. چارٹ نمبر 6, جائزہ اور خود احتسابی. سوال, میں کن کاموں میں مصروف ہوں جن میں مجھے سرے سے مصروف ہونے اور وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ میں وہ کون سے کام کر رہا ہوں جو مجھ سے بہتر دوسرے افراد کرتے ہیں؟ کیا میں اپنے کاموں اور معاملات کی صحیح ترجیحات مقرر کر رہا ہوں؟ اس وقت میرے کام وقت کا صحیح مصرف اور بہترین استعمال کیا ہے؟ مجھے اپنا وقت کہاں صرف کرنا چاہیے؟ میرے اہم اور بڑے تزیح اوقات کیا ہیں؟ اپنے اوقات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کیا آج کے دن کے معمولات نے انجام دینا میرے کنٹرول میں ہے؟ اس کا جواب آپ اگلے سوال پہ دے سکتے ہیں. کیا میرے پاس روز کے کام کرنے کے کام اور ان کی ترجیحات تحریر موجود ہیں؟ کیا میرے پاس ڈائری ہے اور میں اس روز کی منصوبہ بندی اور کارکردگی تحریر کرتا ہوں؟ کیا میں ان کاموں کو ترک کرتا ہوں, ٹالتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہیں؟ کیا میں توجہ ہٹانے والی باتوں اور غیر ضروری تقاضوں کے باعث تنگ ہو جاتا ہوں؟ کیا لوگ مجھے انتظار کراتے ہیں اور میں بھی لوگوں کو انتظار کراتا ہوں؟ کیا وقت کے معمولات اور معاملات کے باعث میری سماجی اور گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے؟ کیا میں اپنی ذات کی بہتری اور ترقی کے لیے مناسب وقت نکالتا ہوں؟ پہلی فہرست. آپ اپنی ذات کے ساتھ محبت اور دوستی اور اپنے ضمیر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایک فہرست تو بنائیے جس میں مدرجہ ذیل امور کے بارے میں آپ کی کاہلی اور سستی کی عادتیں درج ذیل ہوں. اللہ تعالیٰ اور سنت رسول کی پیروی, حقوق العباد, آخرت کی تیاری, اپنی رعیت یعنی اہل خانہ, بیوی, بچے, والدین, رشتہ دار, پڑوسی, دوست, احباب اور کاروباری دفتر ساتھی, گھریلو امور, دفتر اور کاروباری امور, مالی امور, اپنا کیریئر, اپنی ذات. اب اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. مرگ برق رفتاری اور چھلانگیں لگا کر نہیں, اپنی طبیعت اور مزاج اور عادات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کا کام تحریر کیجیے. آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے مراحل میں تبدیلی لائیے. دوسری فہرست. اس کے علاوہ محض اپنی تربیت کے لیے ایک اور فہرست بنائیے. تمناؤں, ارادوں اور اس پر عمل پیرا ہونا اور نتائج پر اظہار کرنا زندگی کا ایک بہت بڑا مصرف ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آپ کو 10 سال تک زندگی مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً فہرست بنائیں گے. ہر سال کے لیے ایک کالم بنا کر طے کریں کہ ان امور ان برسوں میں کیا کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ 50-60 امور کی فہرست بڑی آسانی کے ساتھ بنا لیں گے. تیسری فہرست. اب اس سوچ کی طرف آئیے کہ کسی نامعلوم وجہ سے آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات قبر میں گزارنی ہے. اب وہ فہرست بنائیے کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں. لمحوں کی سستی, صدیوں کی سزا, ایک سبق آموز واقعہ. 12 مارچ 1881 کو زار روس نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے جس میں اس خواہش کا اظہار تھا کہ دستوری طرز حکومت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے. اس کے دوسرے دن جب اس اعلامیے کا سرکاری اعلان بھی نہیں ہو پایا تھا, زار روس کو قتل کر دیا گیا.
میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ ہمارے کتنے احباب اور رشتہ دار بیماری کی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہوتے ہیں اور ہم عیادت کے لیے ٹال مٹول کرنے کے باعث ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم سوچ اور منصوبہ بندی کی حد تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں مگر عمل کے معاملے میں ہم کل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آرام کر لیں اس کے بعد کام کریں گے مگر اس آرام میں صبح ہو جاتی ہے، اور کتنے دن ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شام جلد گھر پہنچ کر یہ کام کر لیں گے مگر سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہ شام رات اور رات شہر میں ڈھل جاتی ہے۔ بس اس انتظار کے سورج تلے زندگی کی چھاؤں تپتی رہتی ہے اور اپنی اس عادت کے باعث تکالیف اور الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم زندگی کے اکثر معاملات میں کاہلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ عہد جوانی میں حصول تعلیم، امتحان کی تیاری اور کیریئر کے منصوبہ بندی میں، آگے چل کر چیلنجز کو قبول کرنے میں معاملے میں، پھر میدان عمل میں اپنے جوہر اور کارکردگی کے اظہار کے معاملے میں، انسانی معاملات میں اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے معاملے میں، غرض مجموعی طور پر پوری زندگی میں تساہل کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہے کسی پیشے سے متعلق ہوں، اپنا مخصوص تساہل ہوگا، بقول آتش، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ کر بھی چل دیئے، میں جاہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ تساہل کی یہ غلطی آخری عمر میں آپ کو احساس دلائے گی کہ لمحوں میں نے غلطی کی صدیوں نے سزا پائی۔ تقابلی جائزہ، یقین جانیے یہ دونوں دوسری اور تیسری فہرستیں موازنے کے مقابل ہی نہیں ہوں گی۔ ایک فہرست طول عمل یعنی خواہشات سے بھری ہوئی ہوگی اور دوسری فہرست موت کی تیاری سے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ ان دونوں فہرستوں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے کوئی ایسی فہرست بنائیں جس میں آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا کم سامان تیار کر سکیں؟ ایک حدیث کا مطالعہ، اس جائزہ کے بعد آپ اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوا اور طول عمل ہے۔ ہوا سے مراد ہے دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی آرزوؤں کے دل میں پرورش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ تکلیف ناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے، یعنی اب سے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایات سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی آرزوؤں میں دل کا پھنس جانا آخرت کو بلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتی ہیں جیسے وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ بس لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دارالآخرت میں پہنچنے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر شخص کا بدلہ پائے گا۔ فضول اور لا یعنی لغو باتوں اور کاموں سے دور رہیے۔ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم خود کو فضول اور لا یعنی باتوں اور مشغولیات سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ کا خوف اور تقوی حکمت کا سرچشمہ ہے۔ موت کو یاد رکھیں کہ وہی آخرت کے سفر کی ابتدا ہے۔ زندگی سے کیا لے جائیں گے؟ چند گز کفن کا کپڑا۔ ہر شخص عدم سے تن اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے، اور موت کے بعد ہماری آرام گاہ کتنی ہوگی؟ 2 فٹ چوڑی، 6 فٹ لمبی۔ بس یہی اس دنیا کی یاد ہے۔ اصل جواب تو آخرت میں دینا ہے۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ قرآنی احکامات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بیکار لا یعنی باتوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون، وہ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اگر اتفاقاً بےہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان، اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ قصص، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور بےہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی شریف، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان بارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کرے اور دنیا آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے، یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہوں یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کریں، اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے، اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کا آج اچھا، خوشگوار اور گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور آپ کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہو اور آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ شخص تباہ ہو گیا جس کی دو دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ اس حدیث کو ایک گراف کے ذریعے اگلے صفحے پر سمجھایا گیا ہے، اس میں عمودی لکیروں کے ذریعے کارکردگی کو تصوراتی نمبر دیے گئے ہیں، جبکہ افقی لکیروں کے ایک ہفتے کی مدت کی لائن بنایا گیا ہے، پھر وہ خطوط کے ذریعے فلاح اور تباہ کی علامات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انگریزی میں کسی نے اس بات کو اس طرح کہا ہے، اے لوگو، انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریص بنو اور اپنی کوشش پھر جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا۔ حدیث، جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، بہت مہنگا اور قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا جنت ہے۔ ترمذی شریف، نعمتوں کو غنیمت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور فقر سے پہلے مالداری کو۔ امام ترمذی نے کتاب زہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ کارکردگی ماپنے کا گراف، تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے دو دن کی کارکردگی کے لحاظ ایک جیسے رہے۔ اس میں فلاح اور تباہ، یعنی کہ یہ آپ ایک کار چارٹ بنا سکتے ہیں۔ ایکشن پلان، تجاویز، صبح و شام پلاننگ اور احتساب۔ صبح و شام چند لمحات نکالیے جس میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے اور اپنی نیت کا جائزہ لیجئے۔ منہاج القاصدین میں علامہ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شبلی ابو الحسین نوری کے پاس گئے، وہ بالکل ساکن بیٹھے تھے۔ شبلی نے ان سے پوچھا، آپ نے مراقبہ اور سکون کس سے سیکھا؟ کہا، اپنی بلی سے سیکھا ہے، جب وہ شکار کا ارادہ کرتی ہے تو اپنے آپ کو اس طرح ساکن کر لیتی ہے کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا۔ بس صبح شام میں چند لمحات نکال کر ذہنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو مرکوز کر لیجئے، اس قسم کا جائزہ یقیناً مفید ہوگا۔ اپنے تساہل کو آہستہ آہستہ ختم کیجئے۔ ایک غزوہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے آگے بیٹھے تھے اور مٹی پر اپنی انگلی اگشت مبارک سے کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ حدیث دفاع کے مصنف میجر اکبر خان کے مطابق، در حقیقت یہ جنگی پلان تیار ہو رہا تھا۔ زندگی کے ہر معاملے میں پہلے سے سوچنا اور اس کی منصوبہ بندی کرنا نہ صرف حکمت کا حصہ بلکہ سنت نبوی ہے۔ ہم ایک موذی مرض اور نقصان دہ عادت سے اپنی شخصیت کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً ہمیں اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے حوالے سے چند ارشادات یہ ہیں، اپنے کاموں کی مناسب منصوبہ بندی کیجئے، یومیہ اور ہفتہ وار مقاصد متعین کیجئے اور انہیں حل حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ منصوبہ بندی پر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وقت لگانے سے عملاً کام کرنے کے لیے وقت نسبتاً کم دینا پڑتا ہے۔ جتنی بھی مصروفیات ہوں اپنے کرنے کے کاموں کی فہرست ضرور بنا لیجئے، روزانہ کے کاموں کا ایک شیڈول بنائیے اور اس میں ترجیحات متعین کیجئے۔ ان ترجیحی کاموں کو کرنے کے لیے ایکشن لسٹ بھی بنائیے، جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ افراد جو آپ کے مقاصد کے حصول میں حائل ہوتے ہیں، یا وہ افراد جو کسی وجہ سے آپ کے کاموں کو متاثر کر رہے ہیں، ان کاموں اور افراد سے شائستگی کی معذرت کرنے کی کوشش کیجئے۔ واضح مقصد اور حصوں میں تقسیم، جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ واضح ہو مگر اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے کر لیں۔ جیسے چھٹی کے دن کے لیے آپ نے طے کیا کہ میز اور الماریوں کی صفائی کرنی ہے، یہ کام دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک گھنٹہ ختم کرنا ہونا چاہیے، تو پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا کام ہے۔ میز اور الماریاں دونوں الگ الگ نوعیت کے کام ہیں، اندازہ لگائیے کہ کتنے گھنٹے درکار ہیں۔ پھر میز کے کاغذات کی کیسے تقسیم کرنی ہے، فرض کیجئے چار حصوں میں۔ اس کے بعد صفائی کرنی ہے، جراثیم کش دوا چھڑکنی ہے اور کاغذات کو متعلقہ فائلوں میں لگانا ہے۔ اس انداز سے الماریوں کی صفائی کا کام ہے۔ پہلے تو اس کی ترتیب ذہن میں رکھیے، اس کے بعد کپڑوں کی نئی ترتیب اور فاضل اور پرانے کپڑوں کو نکالنے کے بارے میں سوچیے، پھر کام کی تقسیم، الماری سے سامان نکالنا، گرد صاف کرنا، دوائیں چھڑکنا، کپڑے الگ الگ کرنا اور ترتیب سے رکھنا۔ اس قسم کے کاموں میں گھر کے افراد اور بچوں سے بھرپور تعاون بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔